یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اہل السنہ کی سہائے ستہ کے برعکس اہل تشیع کی اصول کافی ملا یحضرہ الفقی تہذیب الاحکام اور الابصار، اس کی تدوین کے وقت کے اعتبار سے کم بیش دو صدیوں کا بعد ہے، جبکہ دونوں ہی کے قرآن و سنت کے ماخذ بتائے جاتے ہیں، دونوں میں تدوین کے لحاظ سے اتنا طویل فرق کیوں ہے؟ یہ جو ملا یحضرہ الفقیہ آپ نے لکھا ہے نا، یہ اس بات کی چغلی کھاتا ہے کہ جناب والا عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اصل الفاظ ہیں ملا یحضرہ الفقیہ، اور آپ نے لکھا ہے ملا یزرہ الفقی، دونوں میں فرق ہے. تو اب ہمارے لیے آسانی اس اعتبار سے ہے کہ ایسے سوالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے علمی، بڑے قابل قدر، لیکن یہ سوال کبھی آتا ہے مناظرے کے طور پہ اور عادت نہیں ہے، اچھی بات بھی نہیں ہے. صحیح بات جو اللہ کی توفیق سے معلوم ہے اسے کہہ دینا اور چپ. یہ سارے فیصلے اللہ قیامت میں کر دے گا، ابھی ہونے ضروری تھوڑے ہی ہیں. جہاں تک اہل السنہ کی کتابوں کا تعلق ہے، ہمارے متعلق یہ غلط فہمی اس صدی میں پیدا ہوئی ہے، اگرچہ آپ نے اس سے براہ راست تعرض نہیں فرمایا، مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ غلط فہمی اب پیدا کی گئی ہے. کیا اہل السنہ کی کتابیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200-250 برس کے بعد لکھی گئی؟ امر واقع ایسے نہیں ہے. ہماری کتابیں جو حدیث پہ مبنی ہیں، پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مرتب ہونا شروع ہو گئی تھی. مثلاً آپ مسند احمد دیکھیں، یہ مسند احمد اب چھپی ہے کوئی 70-80 جلدوں میں، اس میں عمر ابن شعیب عن جدہ کی جو روایات ہیں اور بہت سی چیزیں ملیں گی. یہ بہت سی چیزیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھ لی گئی تھی. حمام ابن منبہ کا صحیفہ، یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی ان کے شاگردوں نے لکھ دیا تھا، مل نہیں رہا تھا. یہ تو اللہ تعالی جزائے خیر دے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کو کہ انہوں نے اسے تاریخ کے ذخیرے سے نکالا اور چھپوایا. ایسے ہی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی لکھوانا شروع کر دیا تھا. جو آخری خطبہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پہ دیا ہے، وہ بڑی زبردست چیز تھی. وہ پورا اقوام متحدہ میں جسے کہتے ہیں نا چارٹرڈ، وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک ایک جملہ جو کہا ہے وہ قانون کا ماخذ ہے. مثلا یہ فرمایا کہ آج میں سود کو ختم کرتا ہوں اور اصل زر دیا جائے گا اور سود کے پیسے نہیں دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے میں سود اپنے خاندان سے ختم کرتا ہوں، عباس کا سود، اور قاتل کو عوض میں قتل کیا جائے گا، اور سب سے پہلا خون جس کا میں فیصلہ کرتا ہوں وہ میرا اپنا خاندان ہے ربیعہ کا. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عاریہ تو مضمونہ، جو قرض دیا جائے گا وہ واپس دیا جائے گا اور جو نقصان ہوگا اسے پورا کیا جائے گا. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے، یہ اتنے جملے ہیں اور وہ سب کے سب قانون کا ماخذ ہیں. یمن سے بوشاہ آئے ہوئے تھے اور بوشاہ نے یہ خطبہ سنا، بڑے سمجھدار آدمی تھے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے لکھ دے. تو آپ نے اشارہ کیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، اپنا اکتبو لے بوشاہ کو لکھ کے یہ دے دو. وہ لکھا گیا. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو سنت کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں اسے تحریر کر دوں. پھر میں نے 40 دن تک استخارہ کیا تو مجھے خیال آیا کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ میری کتاب کو اور خدا کی کتاب ان دونوں کو ملا دیں, آپس میں گڑبڑ کر دیں. تو میں نے لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی 50 سال نہیں گزرے تھے اور لوگوں نے لکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند لکھی گئی, موطا امام مالک لکھی گئی. ہمارے جتنی کتابیں ہیں حدیث کی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی لکھنا شروع ہو گئے تھے لوگ, اور وہ پھر سلسلہ چلا ہے 3ری صدی کے آخر تک. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تحریرات اور جو حافظے میں چیزیں تھیں لوگوں کے, اس کے مطابق ساری چیزیں جمع کی ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی کوئی چیز لکھتے ہیں اور محققین اس کو کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. یہ آج ہی ایک بات آئی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق, امام بخاری رحمۃ اللہ تحریر فرمائی ہے لیکن بڑا مشکل ہے اس کا ثابت کرنا. آگے آ جائے گی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک بات. جہاں تک اہل تشیع کی ان کتابوں کا تعلق ہے, اصول کافی, ملا یحضر الفقی, تہذیب الاحکام اور ابصار, اہل تشیع کے ہاں کچھ روایات تو ایسی ہیں جو بعین ہی ہمارے ہاں بھی پائی جاتی, کوئی فرق نہیں ہے. آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں, ہماری کتابوں کو دیکھیں, بالکل یکساں ہیں. انہوں نے یہ قید لگائی کہ وہ احادیث اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم ہی کی لکھیں گے, باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نہیں لکھیں گے. پھر ان میں آپس میں گروہ ہو گئے, کوئی ایک فرقہ ہو تو تب وہ گروہ در گروہ تقسیم ہوتے چلے گئے. ان میں سے ایک فرقے نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے سوائے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے اور مقداد علی ابو ذر رضی اللہ عنہ, یہ 3 مسلمان رہ گئے تھے, باقی سب مرتد ہو گئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ ولیعز باللہ. اس لیے وہ ان کی روایات دیتے ہیں, اور اہل تشیع کی کئی روایات بالکل ہمارے برابر کی ہیں. ان میں بعد میں جو تحریف ہوئی ہے ہمارے نزدیک وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہو گئی تھی, کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو ہمارے نزدیک صحیح سند سے ثابت ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ذمے لگا دی گئی ہیں, انہوں نے کہا ہی نہیں. یہ آپ انٹرنیٹ پہ اس پہ یہ جو ایس ایم ایس ہے اس پہ دیکھیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ کہا اور یہ کہا اور یہ سب جھوٹ ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو خبر ہی نہیں تھی. نہج البلاغہ یہ مرتب کی ہے رضی نے, اور رضی اور اس کے بھائی یہ بہت بڑے علماء میں سے تھے, شیعہ تھے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جو چیز صحیح ہے اسے صحیح کہ بہت بڑے لوگوں میں سے تھے. ان کے استاد نے خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ صاحبزادی صاحبہ تشریف لا رہی ہیں اور ماں کے دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے, ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے, اور صاحبزادی صاحبہ آ رہی ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ امامین اور صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی. اگلے دن میں نے دیکھا بعین ہی آ رہے ہیں رضی اور ان کا بھائی دونوں اپنی والدہ کی انگلیاں پکڑے ہوئے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ 2 بچے آئے ہیں نا پڑھنے کے لیے, یہ کوئی معمولی درجے کے نہیں ہیں, اور واقعی یہ دونوں بہت بڑے علماء اہل تشیع میں سے تھے. رضی نے مرتب کیا نہج البلاغہ کئی 100 سال کے بعد, اور انہوں نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خطبات جمع کیے ہیں. اب وہ خطبے کئی ایک ایسے ہیں کہ وہ عربی اس دور کی ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ فقہ اکبر انہوں نے لکھی ہے. جب اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ شبلی کا اعتراض ہے. شبلی کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں مانتا, کیونکہ اس کتاب میں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہی جاتی ہے فلسفے کے ایسے الفاظ ہیں جو اسلامی دنیا میں کئی سو سال کے بعد داخل ہوئے ہیں. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ اگر یہ لکھ دیتے کہ یہ سی ڈی کمپیوٹر میں آپ ڈالیں اور آپ کو پتا چل جائے گا تو ہر آدمی جانتا ہے، وہ کہتا ہے یار امام بخاری کا یہ جملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سی ڈی اور کمپیوٹر یہ ساری لینگویج آئی 20ویں صدی میں ہے، یہ اس زمانے میں کہاں تھی چیزیں، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس لیے اہل تشیع کی روایات کا ایک حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں وہ تحریف ہے، اور وہ تحریف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھی. تیسری بات حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے اگر یہ آپ کی اپنی تحقیق ہے تو بہرحال قابل قدر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اعتراض حضرت نے کیا ہے، شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے، تحفہ اثنا عشریہ میں. تو اگر یہ آپ نے وہاں سے لیا ہے تو پھر آپ نے لیا ہے، اگر آپ کی اپنی تحقیق ہے تو بہرحال بڑی قابل قدر چیز ہے. حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، حضرت کہتے ہیں اہل تشیع کے ہاں ابتدائی صدیوں میں جرح و تعدیل کے وہ معیار مرتب ہی نہیں ہوئے جو ہمارے نزدیک تھے. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مختصر قصہ ہے کہ وہ گئے تو ایک آدمی بڑا طویل سفر کر کے، تو ایک آدمی گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دامن ایسے پھیلایا ہوا تھا، تو گھوڑا آیا تاکہ اس کے دامن سے غذا کھائے، اور انہوں نے دامن جھٹک کے اس کی لگام پکڑ لی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ واپس ہو گئے، انہوں نے کہا جو اس بے زبان کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا، بھائی میں نہیں لیتا اس سے حدیث. تو اہل سنہ کے ہاں جو احتیاط کا پہلو تھا وہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے، سرے سے یہ علم ہی ان کے ہاں نہیں تھا اہل تشیع کے ہاں. تو اس لیے یہ جو بود زمانی کا آپ نے لکھا ہے نا، تدوین میں اتنا فرق کیوں ہے، یہ ہمارے ہاں اہل سنہ کہتے ہیں کہ وہ روایات جو چل رہی تھی بس انہوں نے وہ لکھ لی، اس میں تحریف کتنی ہوئی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ چیز، یہ بالکل غلط بات. اس میں کئی ایک روایات ایسی ہیں جو بالکل مانے جانے کے قابل ہی نہیں ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کے صاحبزادی صاحبہ سے کہا کہ میں بیٹے آپ کا نکاح امت کے سب سے اچھے فرد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتا ہوں. تو صاحبزادی صاحبہ نے اعتراض کیا کہ علی ایسا ہے ایسا ہے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس کا جسم ٹھیک نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر ہی کتنی تھی، اور اس زمانے کی خواتین کوئی ایسی چیزیں ایسی باتیں کرتی تھیں، ایسے فکرے کہتی تھیں جو ایک اب ایک بیٹی نہیں کہہ سکتی باپ کے سامنے، وہ تو شرم و حیا کا مجسمہ تھی، کیسے کہہ سکتی تھی. تو عقل نہیں مانے جانے کے قابل نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی. اہل سنہ کی روایات میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان عقل نہیں مانتا، کہتا ہے نہیں عقل ہی تسلیم نہیں کرتی اس بات کو. لیکن عقل کس کی؟ ہر ایک کی عقل نہیں، عقل اس کی جس نے نقل کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہو، کیونکہ عقل ایک ذریعہ ہے نقل تک پہنچنے کا. تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں عقل سے ماورا ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عقل فیصلہ کرتی ہے تو صحیح فیصلہ کرتی ہے، یہ کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوتا، خاص طور پہ اسلام میں، کہ نقل صحیح ہو اور عقل سلیم اسے رد کر دے، اور عقل سلیم میں بات آتی ہو اور نقل اسے رد کر دے. عقل اور نقل، نقل صحیح اور عقل سلیم، عقل صریح، یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے موافق ہوتی ہیں. اس اصول کے تحت اگر کتاب پڑھنی ہو تو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، چار جلدوں میں کتاب لکھی ہے، بڑی زبردست چیز لکھی ہے. ابن قیم نے اعلام الموقعین میں بھی اس پہ بات کی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے. تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ تحریفات ہیں بہت سی جو بعد میں ایک فرقے نے، اہل تشیع ہی کے ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے برعکس لکھی ہے. مثلا ان میں اثنا عشری الگ ہیں، زیدی الگ ہیں. زیدی جو ہیں اہل تشیع ہی کا ایک اگرچہ طبقہ ہے، لیکن اس کی فقہ شافی فقہ سے بالکل قریب ہے. یمن میں آپ چلے جائیے، یہ یمنی جتنے زیدی ہیں عام طور پہ شیعہ ہیں، ہم خود ملے وہاں کے علماء سے، ہم یمن حاضر ہوئے تھے، ان کی خدمت میں بہت سی چیزیں ان سے پوچھی. یمنی شیعہ جو ہیں زیدی اور شوافے شافی فقہ وہاں تقریباً ایک جیسے، بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں. یہ اردو کیوں غلط لکھتے ہو بھیا؟ ترک کرنا، دو نقطوں والا کاف کہاں سے آیا؟ یہ تو کشش والا ہے.
پٹھان
پٹھان بہت محتاط ہوتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب چکاتے ہیں. کسی بھی غلطی کی تصحیح کافی مشکل کام ہوتا ہے. مثلا سگریٹ نوشی کا ترک کرنا، اس تناظر میں کفار کا دین بدلنا یعنی کفر سے اسلام میں آنا بھی تقریباً ناممکن کام ہے، یہ بہت مشکل ہے. لیکن اس کے نہ کرنے کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے جہنم عدل کے کتنا قریب ہے. یہ ہے شیعت، اہل تشیع ہیں ایسی بات کرتے، اور ان کے ہاں یہ مزاج معتزلہ سے آیا. آپ نے جو اصول کی بات پہلے لکھی ہے نا، ہم اسی کو نہیں مانتے. ہم اس خراد کو لگنے دیں تو گھڑاؤ پیدا ہوگا نا، ہم خراد ہی نہیں لگنے دیتے. ہم کٹھالی جمانے دیں تو سونے کو دیکھیں گے نا، سونا خالص ہے کہ نہ خالص، ہم کو ٹھالی ہی نہیں لگانے دیتے. ہم تو اس اصول کے ہی قائل نہیں کہ کسی بھی غلطی کی تصحیح کافی مشکل کام ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے. عقل سلیم چاہیے. بچے کو آپ بتاتے ہیں کہ بیٹے دو اور دو اور دو، یہ جو اس کے بعد سات لکھا ہے نا، بیٹے آپ خود سوچیں، یہ چھ ہوتا ہے، سات نہیں ہوتا. بچے میں اگر لیاقت ہو تو مان جاتا ہے، تو غلطی کی تصحیح ہو جائے. سارا دن صبح سے شام تک غلطی کی تصحیح آسانی تو ہوتی ہے. نیچے آئے گاڑی کے پاس، یاد آیا چابی گھر چھوڑ آیا ہوں، تو یہ غلطی کی تو تصحیح ہے. جو جا رہا ہے چابی لینے، نہ کرے نہ تصحیح، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے، بھاگ رہا ہے، پھر یاد آیا کہ یار پانی لے لیتے ہیں، بوتل لے لیتے ہیں، تو یہ جو بھاگنے کی غلطی تھی اس کی تصحیح ہی تو کی ہے. کئی مرتبہ گھر میں بات ہوتی ہے اور کہنا پڑتا ہے سوری، میں جس بات میں مجھ سے غلط. یہ کون کہتا ہے کہ غلطی کی تصحیح کافی مشکل؟ غلطی کی تصحیح اس وقت مشکل ہوتی ہے جب عقل اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دے اور نقل پر اعتماد نہ ہو. نقل پر اعتماد ہو اور مخبر صادق ہو تو غلطی کی تصحیح ہر کوئی مانتا ہے. مخبر صادق ہو، بتانے والا سچا ہو، اور نقل بھی صحیح ہو. کوئی کہتا ہے قرآن میں یہ آیت آئی ہے، وہ کہتا ہے مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہ کہ یہ ایسے، اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا کی زندگی اچھی کر دے، تو یہ نہ کہیے. یہ کہیے کہ دنیا میں جو برائی ہے مجھے اس سے کوئی لگن نہیں ہے، دنیا میں جو اچھائی ہے بہرحال مطلوب ہی نہیں، دعا بھی ہے. فوراً سمجھ میں آتی ہے بات، مان جاتا ہے. اس میں کیا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اپنے پاؤں کی آپ کو شوگر ہو گئی، ایسے حفاظت کیجئے جیسے اپنی چہرے کی، اور یہ دیکھیے زخم ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی زخم نہیں. ڈاکٹر آئینہ رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھیے ذرا، مریض مان جاتا ہے. تو غلطی کی تصحیح اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب انسان کی عقل سلامتی کے ساتھ ہو، عقل پہ غلبہ ہو جائے انتشار باطن کا، تو غلطی کی تصحیح نہیں ہوتی. جتنا غلبہ ہوتا ہے اتنا ہی راہ ثواب سے دور جا پڑتا ہے. یا پھر اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی، اس کے نصیب ہی ایسا ہو، کہ مقدر میں یہی بات ہو کہ مور لگ گئی ہو. بہت شدید چیز ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. کیوں دور نہ رہوں رہے رسم و ثواب سے؟ نہیں نہیں، غالب کا شعر ہے نا، بڑی زبردست بات اس نے کہی ہے. ٹیڑھا لگا ہے قط قلم سر نوشت کو، ہوں کیوں نہ ہوں. بہرحال شعر دیکھو، بڑا اچھا شعر ہے وہ. تو تقدیر ایک الگ چیز ہے. جب تک عقل پہ باطن کے انتشار کا غلبہ نہ ہو، آدمی غلطی سے رجوع کرتا ہے. اور باطن کا انتشار تین راستوں سے آتا ہے. یہ اس حال کے تین دروازے ہیں نا، لوگ ان تینوں ہی سے آتے ہیں. باطن کا انتشار غصے سے آتا ہے، اور جس شخص کا غصہ اس کے قابو میں نہ ہو وہ کبھی بھی غلطی کو صحیح نہیں مانتا، غلطی مانتے ہی نہیں. غصہ جو ہے اس غصے کی اولاد ہوتی ہے حمیت جاہلیہ، بے وقوفوں کی غیرت، ایسے گدھے جنہیں سرے سے سمجھ ہی نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں میں ایسے کروں، مار دوں گا، یہ کر دوں. یار تم مار کہاں سکتے ہو، تمہیں پتہ ہی ابھی کیا ہے، تم قتل کر کے تو دیکھو. پھر اس کے سزا میں ساری زندگی بدتر جیل کاٹنا پڑتی ہے، پھر انگلیاں کاٹتا ہے کہ ہائے کاش نہ کرتا. اب سزا تمہیں مل رہی ہے کہ اسے ملی ہے؟ تو باطن کا انتشار جب غصے کے دروازے سے داخل ہوتا ہے تو وہ حق پر چھا جاتا ہے، پردہ پڑ جاتا ہے. باطن کا انتشار عقل سے بھی آتا ہے، دوسرا دروازہ عقل کا ہے. عقل اللہ نے دی ہے، بجائے اس کے کہ اسے پازیٹو رکھے نیگیٹو یوز کرنا. شوہر اچھا خاصا ہے، کچھ نہیں ہے بیچارے میں، صبح جاتا ہے محنت کرتا ہے، کما کے لا کے ساری کمائی ہاتھ پہ رکھتا ہے. یہ ماں کو مصیبت پڑ گئی کہ اس کا ذرا فون چیک کرنا کہ لڑکیوں سے باتیں تو نہیں کرتا. یہ آپ کو کیا پڑی ہے بی بی، اس کی آپ کا فرما بردار بیٹے کیوں اس کو خراب کرتی ہے؟ بیوی ہے، شوہر ٹھیک ٹھاک ہے اس کے ساتھ، پھر بھی اس کے انٹرنیٹ اس کو کھولو، اس کو کھولو، یہ دیکھو کہ کسی اور سے. آپ کو کیا پڑی ہے اس چیز کی؟ اس غلطی کو کوئی نہیں دیکھتا، یہ عقل کا غلط استعمال ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا نا، لا تتبع العورات. لوگوں نے جس چیز کو تم سے چھپا دیا ہے کبھی اس کی تفتیش نہ کرنا. ابو داؤد میں آتا ہے آپ نے فرمایا لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو ان کی الماریاں کھول کے مت دیکھو. لا تتبع العورات، جو چیز جس نے تم سے چھپا دی ہے نا، خام خواب بچوں کے موبائل چیک کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، مت ایسے کرو. ان تتبع العورات، اور اگر تم لوگوں کی چھپائی ہوئی چیزوں کو، گناہوں کی تفتیش کرو گے، تم دنیا میں فساد مچا کر رہو گے، فسادی بن جاؤ گے. یہ عقل کا غلط استعمال ہے. اس کا کوئی گناہ آپ کو کوئی تکلیف دے، مضر ثابت ہو، نقصان دے، چلو اور پھر آپ کا بھی حق بنتا ہو تو کوئی بات ہے، کوئی ہے ہی نہیں ایسی بات. اس کے اس گناہ سے آپ کو تکلیف ہی نہیں پہنچتی، آخر ضرورت کیا پڑی ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو دیکھے. اور باطن کا انتشار تیسری راہ سے آتا ہے، جنس سے. جب جنس کا غلبہ کسی انسان پر ہوتا ہے تو وہ پھر پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ صحیح راہ کو رد کر دیتا ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ مزہ، سوائے اس کے کہ جی چاہتا ہے، بس. اور دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا کہ غلطی کی تصحیح آسان ہوتی ہے جب چاند سے یہ تینوں طرح کے بادل ہٹا دیے جائیں. سگریٹ نوشی کا ترک، یہ کون سا مشکل کام ہے میاں؟ اے مرد ہے، سوچ لیا نہیں پینا، نہیں پینا، ختم ہی ہوا. ایسی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو کسی نے دلی میں بڑے محبت اور پیار سے عرض کیا، اسے کہا حضرت اگر پان آپ چھوڑ دیتے تو بڑا اچھا ہوتا. ہمیشہ پان کھاتے تھے. تو حضرت نے رحمہ اللہ خود ہی مجھے فرمایا ایک مرتبہ، میں نے لندن میں ایک جگہ پان تھا تو پیش کیا، تو فرمایا کہ نہیں، تو ہم نے کہا کہ حضرت فلان جگہ آپ پان کھایا اور یہ واقعہ. کہنے لگے ہاں اس زمانے میں کھاتا. میں نے کہا حضرت پھر چھوڑا کیسے؟ کہنے لگے وہ دلی میں, ان کے شاگردوں نے بھی کہا کہ دلی میں جہاز میں پلین میں بیٹھنے لگے امریکہ کے لیے, تو ہم نے کہا حضرت پان کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, لانا پڑتا ہے, خاص قسم کا پان ہے یہ وہ. تو انہوں نے کہا اچھا, تو پھر ہم نے کہا حضرت مت کھائیں. پھر میں نہیں کھائیں گے, بس ختم ہو گئی. کہنے لگے اس کے بعد کبھی پان کا قصہ ہی نہیں آیا, سوچا ہی نہیں. تو کون سا ترک مشکل ہے, مرد ہونا چاہیے. اب آپ 5 برس کے بچے سے اگر یہ کہیں کہ وہ 5 من وزن اٹھا دے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. مرد ہے اسے کہی, وہ کہتا ہے نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, ختم ہوئی بات. نہیں ملیں گے, نہیں ملیں گے. کفار کا دین بدلنا, کفر سے اسلام میں آنا بھی تقریباً ناممکن کام ہے, یعنی بہت مشکل ہے. اس کے نہ کرنے کی پاداش میں جہنم عدل کے خلاف ہے. جہنم اصل میں یہ بحث جو ہے نا وہ اصولی ہے. معتزلہ جب پیدا ہوئے نا اسلام میں یہ فرقہ, تو انہوں نے جو اصول کی بحث چھیڑی, انہوں نے سب سے پہلا اصول یہ قائم کیا کہ المنزلہ تو بین المنزلہ تعین, ایک درجہ ہے دو درجوں کے درمیان. اہل سنہ نے اسے نہیں مانا. ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو کبھی شرابی ہوتے ہی نہیں, مومن تو زنا کر ہی نہیں سکتا, مومن تو ایسا ہے ہی نہیں, اس سے ان کی جان نہیں چھٹی. قرآن جب انہوں نے پڑھا تو قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے کہا یغفرو, اور اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا. تو اہل سنہ نے سیدھی سادھی بات کہی, انہوں نے کہا ایک منزل ہے کفر کی, اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, ایک منزل ہے ایمان کی, ایمان کی موجودگی میں کبیرہ گناہ اللہ معاف فرمائے گا, چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. اور ایک ہے کفر کی, اور کفر کی صورت میں اللہ تعالی اس کی نیکیوں کا اجر اسے اس طرح نہیں دے گا کہ اسے جنت دے دے, اعمال کی جزا دے گا خدا اس کی نیکیوں کی, کفر کی اس سے سزا دی جائے گی. بس کسی نے بجلی ایجاد کی تھی, کسی نے ایٹم بنایا تھا, کسی نے یہ نظریات پیش کیے تھے, کوانٹم تھیوری ہے, بڑا کام کیا ان لوگوں نے. دنیا میں جس نے بھی ڈرلنگ شروع کی ہوگی اور تیل نکالا ہوگا اور تحقیق ہے, اس کا تھوڑا احسان ہے, بہت بڑا کام کیا ہے اس نے. ان لوگوں کی ان ساری نیکیوں کا اجر ہمارے نزدیک دیا جائے گا, وہ اللہ کیسے دے گا یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کافر کی نیکی رد ہو جائے گی. کافر کی نیکی کبھی اس درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ خدا اسے اسلام کی توفیق دے دیتا ہے. نیکی کسی کی ضائع نہیں ہوتی. اللہ نے کہا قیامت میں ہم ان کی نیکیوں کو نہیں تولیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے مقابلے میں نہیں تولیں گے. کوئی بھی نیکی اتنی بڑی نہیں ہو جاتی کہ کفر کو ہی ختم کر دے. کفر بہرحال کفر ہے اور اس کی نیکیاں قابل اجر ہیں. یہ بات نہ سمجھ, یہ ہمارا موقف ہے اہل السنہ کا. ہمارا یہ موقف نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. مثلاً صحیح بخاری میں آیا ہے, حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بڑے بڑے عقل مند آدمی تھے, نہایت دانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دانائی کی بدر کے دن فرمایا کہ اس کی بات لوگ مان لیں یہ کافر مارے جائیں گے, نہیں تو اگر اس کی بات مان لیں تو بچ جائیں گے. بدر کا مارکہ ہی برپا نہ ہوتا اگر حکیم ابن حزام کی بات ابو جہل مان جاتا. حکیم ابن حزام نے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں کفر کے زمانے میں 1000 آدمیوں کو سواری دیتا تھا حج کے دور میں, اور 1000 آدمیوں کو کھانا کھلاتا تھا, اور 1000 آدمیوں کو کپڑے پہناتا تھا ہر سال. تو جو میں نیکی کرتا رہا ہوں کیا اس کا مجھے فائدہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اسلم تعالی ما اسلفت, یہ جو اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے نا, یہ ان اعمال کی وجہ سے دی ہے جو کفر کے زمانے میں تم نے نیکیاں کی تھی. کافر کی نیکی ضائع ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے کہ وہ تو بھول جاؤ, اب اسلام کے زمانے میں نیکیاں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قانونی اعتبار سے کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے, یہ مزاج تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج میرا کہا ہوا جملہ امت کے لیے دلیل بن جائے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی آپ کے بائیں طرف بیٹھا ہے, ایک دیہاتی آدمی آ کے دائیں طرف بیٹھ گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سامنے بیٹھا تھا, میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دودھ پیالے میں چھوڑ دیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی ہوئی چیز ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ اسے ملے. تو مجھے خیال آیا کہ وہ اگر رضی اللہ عنہ بائیں طرف ہیں تو انہیں تو ملے گا نہیں, یہ دیہاتی جو ہے اسے مل جائے گا. تو وقر رضی اللہ عنہ بہرحال بڑے آدمی تھے, تو میں نے سوچا کسی طرح یہ انہیں ملنا چاہیے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر کو دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو دیا اور آپ نے الایمن فالایمن, عمر دایاں تو پھر دایاں ہی ہوتا ہے, رائٹ ہینڈ تو رائٹ ہینڈ ہے, یہ صحیح بخاری میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے قانون تبدیل ہو جاتا, نہیں دیا. اس لیے وہ جو فرمایا ہے نا انہیں کہ جی تم نے اسلام قبول کیا ہے, یہ اس لیے ہے کہ تم نے زمانہ جاہلیت میں نیکیاں کی تھی. تو اہل السنہ کا یہ اصول ہے کہ کافر کی نیکی ضائع نہیں ہوتی. رہ گئی کفر کی بات, تو المنزلۃ بین المنزلتین, یہی چیزیں جب معتزلہ کے آئیں تو پھنس گئے. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو, اسلام اور کفر کے درمیان ایک درجہ رکھو. وہ اہل سننا کے مسلک سے ہٹے. معتزلہ نے کہا یہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے. اچھا بھی نہ کافر ہے نہ مومن ہے تو ہے کیا, آپ کہیں تو صحیح, پھر کیا ہے. آپ کبھی مولانا مودودی صاحب کو پڑھی ہے؟ مولانا نے بڑی شدید غلطی کی ہے. مولانا سے کسی نے لکھا ہے کہ حضرت لاہوری مرزائیوں کے متعلق آپ کیا خیال ہے, تو وہ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے اس لیے ہم انہیں کافر بھی نہیں کہہ سکتے اور ہم انہیں مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. یہ وہی پرانی بات ہے. اب یقین مانے اس امت میں اب کوئی بھی نیا فتنہ نیا فرقہ کچھ نہیں بنتا, یہ سب کے سب پہلے بن چکے اور اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف اور حمایت میں لکھ چکے. وجہ یہ کہ اس وقت ذہین لوگ جو تھے نا ان کا فیلڈ مذہب تھا, وہ مذہب میں نئی سے نئی بات کرتے تھے, فرقہ پیدا ہوتا تھا. اب مذہب رہا ہی نہیں, سبجیکٹ نہیں نا, موضوع نہیں. اب تو دولت موضوع ہے کہ دولت کیسے کمانی ہے. اس لیے لوگوں کی ساری ذہانت پیسے کو کھینچنے میں صرف ہو رہی ہے. مذہب ہوا ہوا نہ ہوا نہ ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے. امت مسلمہ کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی ذہانت اکانومی کی طرف جا رہی ہے, ریلیجن کی طرف نہیں آ رہی. تو پھنس گئے مودودی صاحب بھی. انہوں نے کہا نہ مسلمان نہ کافر, اے حضرت آپ کیا کرتے ہیں, یا انہیں کافر کہی یا مسلمان, ایک طرف کیجئے. انہی معتزلہ نے اصول کی بنیاد رکھی تھی, انہوں نے کہا اللہ عدل کے خلاف نہیں کر سکتا. اہل السنہ نے کہا کہ اللہ اگر چاہے عدل کے خلاف کرنا تو اسے روک بھی کوئی نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ عدل کے مطابق کرتا ہے, لیکن اللہ اگر عدل کے خلاف کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے. فرعون کو چاہے تو جنت دے دے, کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے کہ کیا کیا, کون پوچھ سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایت العیر انکم لسارقون, اے قافلے والو چور ہو اور نکالو وہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے. یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ کوئی بادشاہ کا پیمانہ انہوں نے نہیں چرایا. بنیامین اپنے بھائی کو روکنے کی تدبیر تھی نا یار, اور کیا تھا کہ بھائی رک جائے. اور وہ پلٹے اور انہوں نے کہا کہ کس نے چوری کی ہے. پتہ چلا بنیامین نے, اور بنیامین کے سامان میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیالہ رکھوایا تھا. ولیعوذ باللہ, ہے اس کی تشریح بھی, وہ سن لیجئے گا, ایک جگہ ہم نے بیان کیا ہے. لیکن ظاہری نظر میں یوسف علیہ السلام کی عصمت پر حرف آتا ہے کہ بھائی کا پیمانہ خود رکھوایا, اور پھر پیچھے سے آواز بھی دے دی کہ تم چور ہو, تو پھر معصومیت انبیاء علیہ السلام کی کہاں گئی, عصمت کہاں گئی. اس وقت تو لوازمات نبوت میں سے قرآن پہ اعتراض نہیں آتا. اسی لیے تو ٹھیک اس کے بعد خدا کہتا ہے کذالک کتنا علی یوسف, ہم نے یوسف کو کہا تھا کہ ایسے کرو, بچا گئے نا. ہم نے کہا تھا کہ ایسے کرو. کذالک کتنا لی یوسف، ہم نے کہا تھا یوسف ایسے کرو، ما کانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیا خزا کہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا بادشاہ کے مصر کے قانون کے مطابق، ہم نے کہا اس قانون سے نکلنا ہے یوں کر لو، اب روتے رہو بیٹھ کے، اگر اللہ چاہے کہ عدل کے خلاف کون روک سکتا ہے، لیکن یہاں بھی عدل ہے، وہ کیسے ہے وہ ہم نے ریکارڈ کرایا، بڑی لمبی بحث ہے، ہم اس وقت کر بھی نہیں سکتے، وقت نہیں ہے، یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر مستقل ایسا جرم ہے جس پہ سزا ہونی ہے، آپ اسے نیکیوں کے ساتھ مت ملائیے، آپ نیکیوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو نظر ادھر جاتی ہے، ہمارے نزدیک ایمان مستقل چیز ہے، ایک آدمی مومن ہے ساری زندگی ایک نیکی کا کام نہیں کیا اس کا ایمان غارت نہیں ہوتا، دلیل صحیح بخاری میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئیں گے اور گواہی دیں گے، اللہ کہے گا اس کا کوئی نیک عمل، وہ کہیں گے اے پروردگار ما عمل قط، ساری زندگی اس شخص نے ایک کام نیکی کا جو کیا، کوئی نیکی ہے ہی نہیں، اللہ کہے گا بخشا گیا جنت میں بھیجو، فرشتوں کو تعجب ہوگا، یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، کسی نے نیکی کا ایک کام بھی نہیں کیا اور جنت مل رہی، اور فرشتوں سے فرمائیں گے کہ تمہیں معلوم ہے یہ بہت بڑا تاجر تھا اور یہ شام کو اگرائی کے لیے تین فہرستیں دے دیتا تھا، کہتا تھا یہ فہرست ہے، یہ سارے سرمایہ دار ہیں، میرا قرضہ انہوں نے واپس کرنا ہے، جبرن وصول کرو، ٹال مٹول سے بالکل کام نہیں لینا، آج کل دے دے بالکل نہیں، دوسری فہرست ہے یہ لوگ بھی اچھے ہیں لیکن اگر کہیں کل دیں گے پرسوں گے دے دیں گے، اور تیسری فہرست ہے اگر یہ کہیں نہیں دیتے اور معاف کر دو تو معاف کر دینا، کہیں کل دیں گے تو کل لے لینا، ان سے بالکل کچھ نہ کرنا، اور تیسری فہرست پہ اللہ نے کہا وہ دیتے ہوئے کہتا تھا کہ میں اپنے قرض داروں کو معاف کرتا ہوں، لعلہ یتجاوز عنا، ممکن ہے کس دن میں پیش ہوں اور میرے متعلق بھی یہی فیصلہ فرما دے، تو فرمایا فرشتو اس کا یہ فکرہ، اس سے ہمیں حیا آتی ہے، اس فکرے کی حیا ہمیں مار گئی کہ میرا بندہ ہو کے بندوں کے ساتھ ایسے کہے کہ چلو ممکن ہے اللہ کسی دن کہے، ہم نے اسی فکرے کی لاج رکھی، ایسے تھوڑا ہی ہے، اب آپ کہیں عدل کے، اہل السنہ کا اصول یاد رکھنا چاہیے، ہم کہتے ہیں اللہ دھمکی دے اور پوری نہ کرے یہ اس کا کرم ہے، دھمکی دے پوری نہ کرے یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی قابل حمد و ستائش کام ہے، اور دھمکی دے اور پوری نہ کرے اور وعدہ کرے اور پورا نہ کرے یہ اس کی شان کے خلاف، دھمکی دے کر قدرت کے باوجود پورا نہ کرنا یہ کرم ہے، باپ نے دھمکی دی کہ یہ کرتوت جو کر رہے ہو نا تمہیں میں گھر سے نکال دوں گا آج شام تک، دیکھو کیا ہوتا ہے، شام کو کھٹے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں نہیں نکالا، یہ ان کی مہربانی ہے، والد کی محبت، دھمکی دی ہے پوری نہیں کی، اور وعدہ کریں کہ اس سال نئی گاڑی لے کے دوں گا اور وعدہ پورا نہ کریں یہ مناسب بات نہیں، ہمارے اصول میں ہم اللہ کے لیے اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو یہ کرو گے وَمِن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو زنا کرے گا، یَلْقَ سَامًا، بڑا برا کام ہے، یَخْلُدْ فِیهِ مُہَانًا، ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ ذلیل کریں گے جہنم میں، لیکن مومن ہے نا ہمیشہ نہیں کریں گے، معافی ہو جائے گی، چاہیں گے تو سزا دے دیں گے، چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، دھمکی دی پورا نہیں کرنا، اور وعدہ کیا ہے جنت کا تو وعدہ وہ پورا ہو جائے گا۔